Canım Hüseyin, canım Hüseyin, canım Hüseyin, canım Hüseyin, canım Hüseyin, canım Hüseyin, canım. Selam ey babe rahmet, babe cennet. Selam ey babe rahmet, babe cennet. Selam ey rahbere.
La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسن عماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وتقدس في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. صلوات برده محمد. قرآن مجید میں خداوند عالم کی جانب سے اعلان ہوا کہ رسول، آپ اخلاق کے عظیم درجے پر فائز ہیں، اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام ائمہ معصومین، جن میں دو مناسبتیں تو آج اور کل کی ہیں، امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور امام ہاشم، امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام، صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد کی بارگاہ میں. پیغمبر اسلام اور تمام ائمہ اطہار کی زندگی اخلاق عظیم کا نمونہ ہے، اور ان کی ذوات مقدسہ اور ان کا کردار، ان کی زندگی پوری دنیا کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نمونہ عمل ہے، اسوہ حسنہ ہے، مثال ہے. جو بھی اپنی زندگی کو کامیابی سے ہمکنار کرنا چاہتے ہیں، جنس کو بھی دنیا و آخرت کی سعادت کی تلاش ہے، وہ ان پر ایمان لائیں، ان کی عظمت اور ان کی محبت کے قائل ہوں اور ان کے نقش قدم پر چلیں، تو یقیناً وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. کل اور پرسوں اسی عنوان کے تحت، خلق عظیم کے عنوان کے تحت، ہم نے کوشش کی چند گوشے پیغمبر کی زندگی کے، چند گوشے امام مجتبیٰ کے حوالے سے، اور اسی گفتگو کا تسلسل آج بھی ہے. اور تمام ائمہ معصومین کی زندگی میں جو وجہ مشترک ہے، جو بات سب کے درمیان کامن ہے، وہ یہ ہے کہ سب ایک ہی سانچے کے کردار ہیں. سب کی سوچ ایک ہے، سب کا انداز ایک ہے، سب کا طریقہ کار ایک ہے، اور سب کا معیار ایک ہے. زمانے کی ضرورتیں الگ ہیں، زمانے کے تقاضے الگ ہیں، دشمن کی سازشیں الگ ہیں، دشمن کے فتنے الگ ہیں. تو اسی اعتبار سے ہر امام اپنے زمانے میں اپنے زمانے کی ضرورت کے اعتبار سے کردار پیش کرتا ہے، ورنہ سب ایک ہی معیار کے ہیں. سب کا معیار ایک ہے، سب کا انداز ایک ہے، سب کی بنیاد ایک ہے، سب کا طریقہ کار ایک ہے. کیوں؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے، الحمدللہ، بہت متقن، مبرہن، مستحکم، مستدل، اوتھینٹک، منطقی انداز سے دلیل کے ساتھ پیش کیا جانے والا یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ امام منصوص من اللہ ہوتا ہے، منصوب من اللہ ہوتا ہے، وہ معصوم ہاتھوں کا تربیت یافتہ بھی ہے لیکن اللہ کی طرف سے علم لدنی بھی لے کر کے آتا ہے، اور وہ پوری دنیا کا امام ہوتا ہے، پوری کائنات کا امام ہوتا ہے، وہ ہر حال میں امام ہے اور معصوم ہے، اس سے خطا غلطی سرزد نہیں ہوتی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ نظریہ ہمارا ہے اور دوسرے مسلمان فرقوں کے درمیان ان کے رہبروں اور لیڈروں کے لیے یہ تصور ہی نہیں ہے، ایسا ان کا دعویٰ ہی نہیں ہے کہ ان کے اتنے رہنما ہیں، رہبر ہیں، لیڈر ہیں، خلیفہ ہیں تو سب ایک جیسے، یہ بحث ہی نہیں ہے ہمارے پاس، نہ یہ کہ صرف یہ بحث ہے اور عقیدہ ہے بلکہ دلیل بھی ہے۔ خود رسول اللہ کا مشہور قول کہ ہم میں سے پہلا بھی محمد، ہم میں سے اوسط بھی محمد، ہم میں سے آخر بھی محمد، ہم میں کا کل کے کل محمد، اللہم صل علی محمد و علی محمد، ان کی صورتیں بھی آپس میں ملتی ہیں ایک دوسرے سے، جسمانی اعتبار سے بھی شباہتیں ہیں لیکن صورتوں سے زیادہ سیرتیں ایک جیسی ہیں۔ آپ صورتوں کے ملنے کی مثال پوچھیں گے جسمانی اعتبار سے تو کم سے کم یہ کہا جا سکتا ہے، بڑی سادی سی بات ہے، کہ شب ہجرت رسول کے بستر پر مولا کائنات سو جائیں تو ماننے والوں کو چھوڑیے، نہ ماننے والے کافروں کو مولا علی رسول جیسے نظر آئیں۔ اور یہ بات بہت بیان ہوتی رہتی ہے کہ کسی کی کاپی کرنا ہو، نقل اتارنا ہو تو جاگتے میں پھر بھی نقل اتاری جا سکتی ہے، ویسی ایکٹنگ کی جا سکتی ہے جیسا کسی کی کاپی کی جا رہی ہو، سو کر وہ بھی بھرپور نیند کے ساتھ کسی کی نقل اتارنا ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ امیر المومنین کو دیکھ کر کچھ لوگ بھٹک گئے تو رات کی تاریکی میں کفار بھٹکے تو انہوں نے رسول کہہ دیا، دن کی روشنی میں کچھ لوگ بھٹک گئے تو خدا کہہ دیا۔ جن کو اللہ نے معرفت عطا کی نہ وہ کبھی حد سے آگے بڑھتے نہ کبھی حد سے پیچھے رہتے، انہوں نے بندے خدا کہا جو خدا کا بندہ ہے مگر مظہر العجائب ہے، جس کی ذات سے خدا کے صفات کا اظہار ہو رہا ہے۔ یہ جو کہا گیا ید اللہ ہیں، لسان اللہ ہیں، نفس اللہ ہیں، وجہ اللہ ہیں، عین اللہ ہیں، یہ پارٹس کے ساتھ، اعضاء کے ساتھ نسبت دی گئی، کیا معاذ اللہ خداوند عالم کو جسم ہے کہ وہ ان آنکھوں سے دیکھتا ہے، ان ہاتھوں سے کام لیتا ہے اور اسی کان سے سنتا ہے اور ان کا نفس بھی خدا کا نفس ہے، تو کیا مطلب کا نہیں، اصل میں ان کی نگاہیں الہی نگاہیں ہیں، ان کا چہرہ خدا کے تعارف کا ذریعہ ہے، ان کے ہاتھ اللہ کی نصرت کا ذریعہ ہیں، اور ان کا نفس مرضی پروردگار خرید چکا ہے۔ تو بہرحال جسم کی مثال اور جسمانی اعتبار سے شباہت، آپ شب ہجرت دیکھیں، یا دوسری مثال میں آپ کو دوں، پانچویں امام کی بچپنے کا زمانہ ہے، جابر ابن عبداللہ انصاری راوی حدیث قصہ، ان کی آنکھیں کمزور ہو چکی ہیں کافی، اس کے باوجود بھی راستے میں ایک مرتبہ چلتے ہوئے ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں شہزادے ذرا آگے بڑھیے، امام آگے بڑھتے ہیں کہ ذرا پیچھے آ جائیے، پیچھے آتے ہیں کہ دائیں مڑیے بائیں، ہو بہو آپ رسول ہیں، میرا سلام قبول کیجئے، رسول اللہ نے میرے ذریعے آپ تک سلام بھیجا ہے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ جسمانی شباہتیں بھی ہیں اور جسم کی شباہتوں سے بڑھ کر کردار کی شباہتیں ہیں، سیرت ایک جیسا، ایک جیسی سیرت، اسی لیے کہا گیا کہ اگر کسی روایت کے بارے میں یقین ہو کہ معصوم کا قول ہے مگر ائمہ معصومین میں خاص نام یاد نہ ہو تو آپ نقل کر سکتے ہیں معصوم کی کہہ کر، یا کسی اور معصوم کی طرف بھی نسبت دی جا سکتی ہے، کیونکہ سب کا کلام ایک ہے، سب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، سادے طور پر میں عرض کر رہا ہوں، یعنی بھائی بھائی کا سٹیٹمنٹ نہیں قبول کیا جاتا کسی دنیا کے کورٹ میں، چاہے جتنے گہرے دوست ہیں، دو دوست، ایک دوست دوسرے دوست کی طرف سے اس کے نام پہ سائن نہیں کر سکتا ہے، کبھی کسی کا کسی قانونی اعتبار سے سٹیٹمنٹ دوسرے کی جگہ پہ نہیں قبول کیا جاتا، مگر یہ کوئی وکیل بنتا ہے، کوئی اٹرنی کسی کا ہے تو وہ اس کی نمائندگی کرتا ہے، دونوں کا سیم سٹیٹس دے کر قبول نہیں کیا جاتا۔ کا معصوم کی حدیث سنو، جس امام کی بھی ہو، کسی بھی امام کی، جان بوجھ کر کے نہ لگائیں ایسا، لیکن کہا گیا ہے کہ معصوم کی اگر حدیث ہے تو آپ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کس امام کی حدیث ہے، کیونکہ سب کا قول ایک ہے، सबका अमल एक है, सबका मेयार एक है, सबकी सोच एक है, बस यही बुनियाद है, सबका अंदाज फिक्र एक है, सब अखलाक अजीम के पैकर हैं, सब रहमतुल आलमीन की मिसाल हैं, सब अल्लाह के बनाए हुए हैं। एक मरतबा मिलकर सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह। तो रसूल का अखलाक भी बेमिसाल, इमाम मुश्तबा का अखलाक भी बेमिसाल, और इमाम हश्तुम इमाम अली रज़ा जिनका लकब है रज़ा, राज़ी बिल क़द्री वल क़ज़ा, वो इमाम जो राज़ी है क़द्र व क़ज़ा से, वो इमाम जिससे खुदा राज़ी उसका, वो अपने खुदा से राज़ी, मखलूक खुदा भी राज़ी, दोस्त भी राज़ी, दुश्मन भी राज़ी। तवज्जो का तालिब। कुरान मजीद के सूरह फज्र की आखिरी आयत है जो ख़ास तौर से इमाम हुसैन के लिए पढ़ी जाती है, उसका कामिल मिसदाक है कि ऐ नफ्स मुतमईना, या अय्यतुहन नफ्स मुतमईना, इरजिई इला रब्बिका राज़ियतन मर्ज़िया फ़ादख़ुली फ़ी, राज़ियतन मर्ज़िया फ़ादख़ुली फ़ी इबादी, उसके बाद वादख़ुली जन्नती, राज़ियतन मर्ज़िया, राज़िया यानी वो नफ्स जो अपने रब से राज़ी, मर्ज़िया जिसका रब उससे राज़ी। देखिए ये मुसलमान की मुसलमानी का कमाल है कि वो अल्लाह को राज़ी कर ले। किसी भी मुसलमान की कामयाबी की आखिरी मंजिल ये है कि उसका रब उससे राज़ी हो जाए, ठीक है, इसीलिए दुआ मांगी जाती है कि अल्लाह उससे राज़ी हो जाए, अल्लाह उनसे राज़ी हो जाए, रज़ी अल्लाह अन या रिज़वानुल्लाह अलैहि। हम भी उलमा के नाम के साथ आमतौर पर कहते हैं रिज़वानुल्लाह अलैहि, अल्लाह की रिज़वान बहुत बड़ी नेमत है। ये अलग बहस है कुरान मजीद में, कहा कि जन्नत बड़ी नेमत थोड़ी है, जन्नत भी है, जन्नत आदन कुरान की आयतें हैं, मोमिनों को जन्नतें मिलेंगी, एक जन्नत नहीं जन्नतें मिलेंगी, जन्नतें खुदा की तरफ से अता में कोई बुखल नहीं है। कहा गया कि अहले बैत के किसी साहब ने बयान किया जो हदीस में भी है कि अहले बैत के फ़ज़ाइल में और मरसिए में शेर कहने से हर शेर पे एक घर मिलता है, तो अगर किसी ने ज़्यादा अशार कहे हैं तो एक घर में रहेंगे, बाकी क्या करेंगे, तो नीचे से किसी साहब ने जवाब दिया था कि वो किराए पे देंगे। हर किसी की अपनी सोचने की सतहियत होती है, ज़हनियत होती है, लामहदूद नेमतें होती हैं जन्नत की। तो जन्नत आदन हैं, मोमिन को जन्नतें मिलती हैं, एक जन्नत में जन्नत आदन, उसके अंदर नहरें जारी हैं, उसकी नेमतों का क्या तज़किरा, नेमतों की क्या हद, उन नेमतों का अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। तफसीर में कुरान की आयतों के आइम्मे मासूमीन के अहादीस और उलमा के कौल में बताया गया है कि आप जन्नत की नेमतों को समझ नहीं सकते, जहन्नम के अज़ाब को भी नहीं समझ सकते, वो बड़ा दर्दनाक अज़ाब है, इसीलिए उसके तसव्वुर के साथ जो काबिल तसव्वुर भी नहीं है, जहन्नम के हवाले से, अज़ाब इलाही के हवाले से बहुत गिड़गिड़ाने की बात होती है, बहुत फरियाद करने की बात, और जन्नत की नेमतें वहाँ कामिल नेमतें हैं, यानी नेमत कमाल के साथ होती है। कहा मसलन मिसाल दी जाती है कि अनार जन्नत का फल है, फलां जन्नत का फल है अंगूर, लेकिन उनको कंपेयर नहीं कर सकते, वहाँ की नेमतें कामिल नेमतें होती हैं। उसको कहा गया कि 10 times नहीं, 100 times नहीं, 1000 times भी आप उसकी क्वालिटी क्वांटिटी को बढ़ा दें, तब भी आप दुनिया की नेमतों को जन्नत की नेमतों से कंपेयर नहीं कर सकते, वहाँ बड़ी अजीम नेमतें। मगर मैं अर्ज़ जो करना चाह रहा था, इससे बड़ी नेमत क्या है, कुरान की कई आयतें हैं, कहा कि जन्नत तो मिलेगी मोमिनों को, वरिदवानुम मिनल्लाह अकबर, अल्लाह की रज़ा, लिकाए इलाही, ये बहुत बड़ी नेमत है जिसका जन्नत के, जिसके सामने जन्नत की कोई हकीकत नहीं है। जन्नत तो मोमिन को मिलने वाली एक सहूलत, एक नेमत है, मगर मोमिन का कमाल जन्नत नहीं है, मोमिन का कमाल लिकाउल्लाह है, जिस मारिफत की तरफ कुछ इशारे आपको दुआए कुमैल में मिलते हैं कि परवरदिगार अगर मैंने तेरे अजाब को बर्दाश्त कर भी लिया, जो कि नाकाबिल बर्दाश्त है, मैं तसव्वुर कर रहा हूँ मान भी लिया, क्योंकि तेरा अजाब तेरे गज़ब का मजहर होता है, तेरे नाराज़गी की निशानी होती है, और तेरा गज़ब वो है कि जिसको ज़मीन आसमान मिलकर नहीं उठा सकते, तो मेरा क्या होगा तेरे गज़ब के मुकाबले में, जबकि मैं तेरा अब्दे ज़लील फ़कीर मिस्कीन मुस्तकीन मुस्तजीर, मेरा क्या होगा, لیکن پھر بھی میں نے مانا کہ میں تیرے عذاب کو برداشت کر بھی لوں تو میں تیری بارگاہ سے دور ہونے کو کیسے برداشت کروں، تیری فرقت کو کیسے برداشت کروں، تیرے دوستوں کی بزم سے نکال دیا جاؤں، تیرے دشمنوں کے ساتھ ڈال دیا جاؤں، یہ بہت بڑی سزا ہے، میں کیسے برداشت کر لوں؟ تو اللہ کی نعمتوں میں، اللہ کی رحمتوں میں بڑی رحمت، بڑی نعمت یہ ہے کہ اس کے اولیاء اور دوستوں میں انسان شامل رہے، اور یہ بڑی نعمت ہے، اور اللہ کی رضا مل جائے، اللہ راضی ہو جائے، رضا الہی. دیکھیے رضا الہی ملنا انسان کی مسلمانی کا کمال ہے، کسی بھی مسلمان کی آخری معراج ہے بلندی کی، اللہ راضی ہو جائے. مگر کچھ بندے ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تو راضی ہے ہی، اللہ بھی فخر کرتا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں، یہ بھی مجھ سے راضی ہیں. اللہ فخر کرتا ہے، یعنی اللہ ان کی، ایک طرح سے الفاظ کبھی کبھی محدود ہو جاتے ہیں، ایک طرح سے میں یوں کہوں کہ اللہ ان سے راضی بھی ہے اور اللہ بھی ان کی رضا ڈھونڈ رہا ہے. دیکھیے قرآن کی آیت ہے، شکر ادا کرنے والے بندے دنیا کے اندر شریف لوگ کم ہیں. انسان کی عقل کہتی ہے شکریہ بجا لانا چاہیے، مگر وَقَلِيلًا مِّنْ عِبَادِ الشَّكُور. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد کی بارگاہ. یہ تھوڑا سا نیچے ہو گیا اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ آواز پہ زور دینا پڑ رہا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد کی بارگاہ. بار دیگر صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد کی بارگاہ. شکر بجا لانا ہر انسان کی فطرت ہے، یہ عقلی حکم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے شاکر بندے کم ہیں جو خدا کی نعمتوں پر شکریہ بجا لانے کی کوشش کریں. عبادت جذبہ شکر کے اظہار کا نام ہے. جنت کا شوق، جہنم کا خوف، یہ کمال عبادت نہیں ہے. کمال عبادت شکر کی بنیاد پر جو عبادت ہو، وہ عبادت حقیقت میں کامل عبادت ہے. وہ قلیل من عبادی الشکور، قرآن کہتا ہے شکر گزار بندے کم ہیں. مگر پھر بھی جتنے بھی ہیں انبیاء، اولیاء، اوصیاء، مومنین، نیک لوگ، اللہ کے شکر گزار بندے ہیں، اللہ کا شکریہ بجا لانے والے. تو دنیا کی تاریخ کائنات کے جتنے اچھے لوگ، وہ سب خدا کا شکر بجا لانے والے. مگر کچھ ایسے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو نہ صرف اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں بلکہ خداوند عالم ان سے خطاب کر کے کہتا ہے وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. سورہ دہر پڑھیں. یعنی تم تو خدا کے شاکر بندے ہی ہو، لیکن تم بھی ایسے ہو کہ خدا تمہاری خدمتوں اور تمہاری قربانیوں کی قدردانی کرتا ہے. میں نے جان بوجھ کے لفظ استعمال کیا قدردانی کرنا، کیونکہ اگر میں کہوں گا کہ اللہ تمہارا شاکر ہے تو شاید مفہوم نہ سمجھ پائے اور اس کا کچھ غلط میسج جائے. حالانکہ لفظی ترجمہ وہی ہوتا ہے وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. پوری دنیا مل کر شکریہ بجا لائے تو وہ قلیل من عبادی الشکور ہیں، مگر اہل بیت وہ ہیں کہ جو خدا کے شکر گزار بندے ہیں. اہل بیت کے لیے خدا خود بھی کہتا ہے کہ تمہاری کوششیں قابل قدر دانی ہیں، اللہ تمہاری قربانیوں کی قدر کرتا ہے. یعنی سب خدا کی رضا ڈھونڈیں، اہل بیت وہ ہیں کہ جو خدا کی رضا ڈھونڈتے ہیں اور خدا بھی فخر کرتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے راضی ہیں، میری مخلوق ہیں مگر راضی ہیں، بڑی بات ہے. اچھا یہاں بہت تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے رضا کی بحث پر. راضی ہونا بہت بڑی بات ہے. بہت سے سوالات معصومین سے ہوئے ہیں کہ مولا صبر بھی ہم کر لیں، مصیبت پر صبر بھی کر لیں، لیکن خوش ہونا، راضی ہونا. دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان درد ہے، بخار ہے، فیور ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے، نہ بھی کہے، کوئی دوا لینی پڑی، بڑی کڑوی دوا ہے، مگر کڑوی دوا لے لیتے ہیں، کڑواہٹ کا احساس ہو رہا ہے، مگر اس لیے لے رہے ہیں کہ بڑا فائدہ حاصل کرنا. وہ تو ایک لمحے دو لمحے کی چھوٹی سی کڑواہٹ ہے، مگر طبیعت کو ٹھیک ہونا ہے تو دوائی لینی پڑے گی. کڑوی دوا کی بات چھوڑیے، انسان سرجری کے لیے جاتا ہے، خود کو ڈاکٹر کے حوالے کر کے سینہ چاک کر دیا جاتا ہے، زخمی کر دیا جاتا ہے، وہ مان کے جا رہا ہے. کیوں؟ زندگی بچانی ہے، صحت حاصل کرنی ہے، تو ایک خطرہ، لیکن وہ احساس درد ہوتا ہے. لیکن جہاں عشق اور محبت ہو وہاں درد کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے. یہاں رضا کی منزل، جس کی مثال قرآن مجید میں ہے، حالانکہ ظاہری حسن تھا وہ، حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کر عورتیں کاٹ رہی تھیں، انگلیاں کٹ رہی تھیں، انہیں پتہ نہیں چلا. یہ تو ظاہری حسن تھا، یہ بہت معمولی سا حسن تھا. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ حسن کم تھا، کیونکہ دل میں وہ حقیقی محبت تو نہیں تھی نا، کوئی ایمانی کیفیت تو نہیں تھی. یہ ظاہری حسن ہو جائے تو ہاتھ کٹے پتہ نہ چلے، روایتوں میں کہ جب انسان کا دم نکلتا ہے، جان نکلتی ہے، تو الگ الگ اس کی مثالیں دی گئی ہیں. ایسے لگتا ہے جیسے کانٹوں پر کسی کپڑے کو ڈال کے اس طرح سے کھینچا جائے کہ اس کی دھجیاں اڑ جائیں، پارا پارا ہو جائے. کبھی کہا گیا جیسے پورے بدن کو ایک چکنا چور کر دیا جائے. بہت سی مثالیں دی گئی ہیں کہ بہت درد ہوتا ہے جس وقت انسان جان دیتا ہے. وہیں پہ یہ بھی کہا گیا کہ مومن جب جان دیتا ہے تو کبھی ایک خوشبودار پھول سونگنے کے مانند اپنے جان دے دیتا ہے. یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، یہ کیسے ہوگا؟ اس کی مثال یہی ہے کہ اگر ظاہری حسن کو دیکھ کر کسی کی انگلیاں کٹیں احساس نہ ہو تو حسن بھی فخر یوسف کا ہو، مولا بھی محبت جس کی ہم دل میں بساتے ہیں اس کا چہرہ سامنے ہو، مولا کی زیارت ہو جائے پنجتن. یہ روایتوں میں ہے، یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں. کہا گیا ملک الموت سب سے سختی کرتا ہے، لیکن جب مومن کے سامنے حقیقی محب اہل بیت، باعمل مومن، واقعی جو مومن ہے، اس کے پاس جب ملک الموت آتا ہے تو یہ کہتا ہے، پہلے مومن گھبرا سا جاتا ہے، ملک الموت کہتا ہے گھبرا نہیں، تو کیوں گھبرا رہا ہے؟ میں تیرے حق میں تیرے مہربان باپ سے زیادہ مہربان اور شفیق ہوں. یہ دیکھ، تیرے استقبال کے لیے پنجتن آئے ہیں، رسول اللہ تشریف لائے ہیں، جناب سیدہ آئی ہیں، امیر المومنین آئے ہیں، حسن و حسین، ذرا آنکھیں تو کھول. تو یہاں کیوں احساس درد نہیں ہوتا؟ کا احساس درد اس لیے نہیں ہوگا کہ ایک تو ظاہری حسن ہے، اور ظاہری حسن سے بڑھ کر عشق حقیقی کی انتہا ہے. اب یہاں احساس درد نہیں ہوگا، ایک خوشبودار پھول کو استشمام کرنے کے مانند مومن جان دے دے گا. میں رضا کے حوالے سے عرض کرتا، کبھی کڑواہٹ کا احساس ہوتا ہے، کبھی احساس درد نہیں ہوتا، اور خداوند عالم کہتا یہ وہ میرے بندے ہیں جسے میں راضی ہوں. صرف میں ہی ان سے راضی ہوں یہ نہیں ہے، مجھے فخر ہے کہ میرے بندے مجھ سے راضی ہیں، مجھ سے راضی ہیں. صبر کر لینا مصیبت پر پھر بھی آسان نہیں ہے، مگر اس کو تصور کیا جا سکتا ہے. لیکن اتنی قربانیوں کے بعد کربلا میں بس آخری قربانی پیش کرتے ہو، خصوصاً امام حسین، رزن بقضائے ہی وہ تسلیم لے. یہ نہیں مولا کریں گے میں صبر کروں گا، صبر بھی کروں گا، مالک میں راضی ہوں. جب یہ کردار اور یہ جذبہ ہوتا ہے تو آواز پروردگار آتی ہے کہ ہاں، یہ بندے وہ ہیں جن سے میں راضی ہوں، اور میں بھی فخر کرتا ہوں کہ یہ میرے بندے ایسے ہیں کہ جو مجھ سے راضی ہیں، تو ان کی مرضی پر مجھے فخر ہے. آٹھویں امام کا لقب ہے الراضی بالقدر والقضاء. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. جن کو اللہ نے نمونہ عمل بنایا ہمارے لیے، جن کو اسوہ حسنہ قرار دیا، وہ ہیں ایسے کہ جن کی اطاعت ہو، جن سے محبت ہو، علم کے اعتبار سے، حلم کے اعتبار سے، صبر کے اعتبار سے، شجاعت کے اعتبار سے، معنوی فضیلتیں. دیکھیے فضائل کے بھی تذکرے ہوتے ہیں، تو سوال ہوتا ہے کہ بھائی فضیلتیں بیان کرنے کی، مثلا بعض لوگ سوال کوئی غلط نہیں ہوتا، میں اکثر عرض کرتا ہوں ہمیشہ بھی، سوال سمجھنے کے لیے کوئی غلط نہیں ہے. اگر سوال ٹھیک سے بات کوئی سمجھ میں نہ آئے تو اپنے آپ عقیدے بدل لینا، نظریے قائم کر دینا، وہ غلط بات ہوتی ہے. فضائل کیوں بیان ہوتے ہیں؟ فضائل بیان ہونے کی وجہ یہ ہے کہ فضائل کی ترویج ہوتی ہے، پھر جن سے آپ محبت کرتے ہیں ان کی معرفت ہوتی ہے، جب معرفت میں اضافہ ہوگا تو آپ ان کو فالو کرتے ہوئے، ان کی اطاعت کرتے ہوئے شوق کے ساتھ آگے بڑھتے جائیں گے. ان کے علم کی کیا انتہا تھی، ان کا کردار کتنا بلند تھا، کائنات پر وہ کتنے اقتدار رکھتے تھے، کتنا پاور تھا. اللہ نے اولی الامر بنایا ان کو، وہ ایسی شخصیتیں ہیں کہ جن کا اقتدار امامت یہ ہے کہ وہ اشارہ کریں تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے، ان کے ہاتھوں پر کنکریاں گواہی دیں، ان کی قبروں پر پانی چلایا جائے تو پانی طواف کرے، ہے نا یہ کربلا کے لیے. جانور، وحشی جانور ان کی امامت کے قائل ہیں، جنات ان کی امامت کا اقرار کرتے ہوئے ہیں. آٹھویں امام کے لیے تاریخ میں، روایتوں میں بیان کیا گیا ہے، زیارت کے ساتھ ایک فقرہ ملتا ہے صلوات نامے میں کہ سلام ہو اس پر جو فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے، توجہ کا طالب ہوں. اور میں حتی الامکان یہ کوشش کرتا ہوں کہ جو تاریخی مناسبت ہو اس سے کچھ نہ کچھ جھلک اسی کے اطراف میں ہم گفتگو کرتے رہیں. امام کا ایک لقب ہے جس کو ہماری اردو اور فارسی زبان میں کہتے ہیں شاہ خراسان. شاہ کے معنی ہے کنگ کے، بادشاہ کے. پھر میں کہتا ہوں کہ اردو زبان کا، بلکہ کسی بھی زبان کا دامن اماموں کی عظمت کو پہچانوانے کے لیے محدود ہے. شاہ لفظ کوئی بہت مناسب، بہت کمال کا لفظ نہیں ہے، امام ایسا لفظ ہے کہ جس کے اندر تمام کمالات ہیں. بادشاہت کوئی بہت بڑا کمال تھوڑی ہے، بادشاہت بہت زبردست فٹ ہونے والی لفظ نہیں، مگر اظہار خیال کے لیے الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں شاہ خراسان، شاہ یعنی بادشاہ، بادشاہ خراسان. دنیا کے جتنے بادشاہ ہیں ان کی بادشاہت کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، اور ان کے علاقے کی بھی ایک سرحدیں ہوتی ہیں. تاریخ میں جتنے بھی بڑے فرعون فرعون گزرے، اور آج بھی جتنی بڑی حکومتیں ہیں، پورے کرے ارض کا ایک بادشاہ مجھے، میں نہیں جانتا کہ پوری دنیا کا ایٹ اے ٹائم پوری سرزمین کا کوئی بادشاہ ہو. چلیں مان بھی لیں کہ بڑے علاقے کا کوئی بادشاہ ہو، تو پورے زمانے کا بادشاہ تو کوئی نہیں ہے. ہے کوئی پورے زمانے، ازل سے لے کر ابد تک، شروع سے لے کر آخر تک، ہمیں جس کی بادشاہت ٹائم لیمٹ کے ساتھ بغیر ہو، ایسا تو کوئی بادشاہ نہیں ہے. لیکن جن کو ہم سلطان امامت یا سلطان نبوت یا سرکار دو عالم، رسول اللہ کے لیے، امیر المومنین کے لیے، آٹھویں ہر امام کے لیے جو شاہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ان کی بادشاہت، میں نے کہا کہ یہ شاہ لفظ اس لیے مختصر ہوتا ہے کہ ان کی بادشاہت ایک تو سرزمینوں سے آگے ہے، پھر زمانے کی حد میں نہیں ہے. نہیں بھائی، امام حسین کی پیدائش ہوتی ہے، امام حسن کی ولادت ہوتی ہے، تو زمین میں بھی خوشیاں منائی جاتی ہیں، آسمان میں بھی خوشیاں منائی جاتی ہیں. امام کی شہادت واقع ہوتی ہے تو دنیا کے گوشے گوشے میں بھی غم منایا جاتا ہے، آسمانوں بھی منایا جاتا ہے. اب آپ اسی اعتبار سے دیکھیں، کیوں اتنی خوشی، کیوں اتنا غم کا، جس کی جہاں تک حکومت ہوتی ہے وہاں تک ان کی خوشی غم منایا جاتا ہے. تو ان کی بادشاہت عظیم ہے. تو وہ فقرہ جو ہے زیارت نامے کے ساتھ، سلام ہو اس پر کہ جو فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے، السلام علی غوث اللہفان، فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے آٹھ امام کے لیے. والذی سارت بھی ارض و خراسان خراسان، اور وہ سلام ہو اس پر جو فریاد رس ہے فریاد سننے کرنے والوں کا، اور وہ کہ جس کی وجہ سے خراسان خراسان کہلانے کے قابل بن گئی. خراسان کیا ہے؟ خراسان کا لفظی ایک معنی جو بیان کیا گیا ہے، خراسان یعنی سورج والی زمین، چمکدار زمین، تابناک زمین، روشن علاقہ، نور دینے والی جگہ. کہتے ہیں ان کی آمد سے سرزمین خراسان خراسان بن گئی، علاقہ پورا چمک اٹھا، نورانیت آ گئی. اور کیوں نہ ہو، تعجب کی کیا بات ہے؟ یہ حسین کا وارث ہے، وہ حسین جو کربلا کی خاک کو رشک جنت بنا دے، تو اگر اسی کا وارث خراسان میں آ کر، سرزمین ایران میں آ کر اس جگہ کو نورانی بنا دے، تو تعجب کی کیا بات ہے؟ توجہ کا طالب ہو، پوری توجہ کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ چلیں. چل رہے ہیں نا ہم لوگ، کہاں چل رہے ہیں؟ ہم آپ کو آگے بلاؤں، تھوڑا سا آگے بھی آ جائیں، صلوات پڑھ دیں محمد علی محمد کی بارگاہ میں، بارے دیگر صلوات پڑھ دیں محمد علی محمد کی بارگاہ میں. پتہ نہیں کیا ناراضگی ہے اس کی، صلوات پڑھ دے محمد علی محمد کی بارگاہ. جن کے وجود سے خراسان خراسان بن جائے، ایک سرزمین تابناک ہو جائے، روشن ہو جائے، چمک اٹھے، نورانی بن جائے، تعجب کی کیا بات ہے؟ پورا سلسلہ میں گنواؤں ٹائم لگے گا. رسول کے لعاب دہن سے پانی میٹھا ہو جائے، جن کی عظمت کا اقرار کنکریاں کریں، جانور کریں، زمین کو بدل دیں، وہ نورانی بنا دیں، تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ لیکن توجہ سے آپ ہمارے ساتھ چلیں. میں یہ کرنا چاہوں گا کہ امام صرف زمین کی تاثیر نہیں بدلتا ہے، زمین والوں کو بدل دیتا ہے، زمین پر رہنے والوں کی قسمت کو بدل دیتا ہے، حالات کو بدل دیتا ہے. پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں، سورج کو پلٹتے ہوئے دیکھا تو اسی کا چرچا ہوا، صرف سورج ہی کو نہیں پلٹا دیتا ہے، حالات کو پلٹا دیتا ہے، انسانوں کی ڈوبی ہوئی فطرت کو واپس کر دیتا ہے. یہ لفظ ذرا سا توضیح طلب ہے، میں اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. امام حالات کو بدل دے، کیا ہوا؟ پورے سرزمین آٹھویں امام کی جو میں کہہ سکتا ہوں بڑی خصوصیتوں میں ایک اہم خصوصیت ہے، وہ یہ ہے کہ آپ یہ کوئی تحقیقی بات نہیں ہے، سادی سی بات ہے، پورے ائمہ معصومین میں تنہا امام ہیں کہ جو عرب کی سرزمین سے الگ ان کا روزہ بنا، اور ایسی غربت کے پورے جزیرہ عرب کے باہر عجم میں، ایران میں، غیر عرب دنیا میں امام تشریف لائے. صرف تشریف ہی نہیں لائے بلکہ اپنے کردار سے زمانے کو روشن کیا. دو سال سے کم، ڈیڑھ پونے دو سال کا عرصہ امام کا، آخری جو زندگی کا تھا, اور آپ تشریف لائیں, اور آپ کا روزہ مشہد مقدس آج بہت بڑا, بہت عظیم اہل بیت اطہار کی تعلیمات کا مرکز ہے, بنیاد ہے. ٹھیک ہے, خراسان بنایا آپ نے. میں نے عرض کیا کہ صرف زمین کو نہیں بدلتا امام, زمین پر رہنے والوں کو, یعنی جگہ مکان نہیں, مکینوں کو بھی بدل دے, زمانے کے حالات کو بدل دے. آپ تاریخ کے تجزیے میں جائیں, تاریخ کو انالیسس کریں, بیا کے پڑھیں کیوں امام آئے, امام کی پسند تھی آنا, امام چاہتے تھے آنا, امام کی خواہش تھی کہ وہ ادھر آئیں, نہیں. تاریخی یہ حقیقت ہے, ناقابل انکار حقیقت ہے, امام خود سے نہیں آئے, امام کو فورس کیا گیا, اصرار کیا گیا, مجبور کیا گیا. مجبور نہیں ہوتا امام حالات کے اعتبار سے, ظاہری طور پر میں عرض کر رہا ہوں, امام کو بلایا مامون نے, اور بلانے کے بعد ولی عہدی کی پیشکش کی. ولی عہدی کا مطلب کیا ہے؟ کنگ کے بعد, بادشاہ کے بعد, خلیفہ کے بعد سیکنڈ نمبر پہ جس کا پوسٹ ہے, عہدہ ہے, اور جیسے ہی وہ مر جائے تو آٹومیٹک طریقے سے خود بخود یہ جو ولی عہد ہوں گے وہ خود حاکم بن جائیں گے اور ان کے ہاتھ میں سلطنت آ جائے گی. امام نے انکار کیا کہ بھائی جو عہدہ تمہارا, اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارا حق ہے تو جو تمہارا حق خدا کی طرف سے دوسروں کو کیوں دو گے, اور اگر تمہارا نہیں ہے تو جو تمہاری اپنی چیز نہیں ہے وہ تم دوسروں کو کیوں دینا چاہتے ہو. ہر اعتبار سے اصرار بڑھتا گیا, اور امام کو مدینے سے بلایا, جان کا بھی خطرہ تھا اور سازشیں بھی تھیں, سب کچھ تھا. تاریخ کے پس منظر میں بحث ہوتی ہے کہ آٹھویں امام کو کیوں بلایا مامون نے, بہت سی وجوہات. ساتویں امام کو قتل کرنے کا جو دھبا لگا تھا اس کو کچھ کم کرنے کی کوشش, ایران کے علاقے میں اہل بیت کے چاہنے والے جتنے تھے بہت زیادہ پہلے سے تھے, یعنی بہت سے لوگ باقاعدہ شیعہ اور امامت کے بھی نہیں قائل تھے تو اہل بیت سے عقیدت اور محبت رکھتے تھے, بہت بڑی آبادی کا, ان لوگوں کو ایک پیغام دے کے دیکھیں ہم تو ان کے چاہنے والے ہیں. تیسرا مقصد, امام کی بارگاہ میں آنے والوں کو کنٹرول کیا جائے. چوتھا مقصد, امام کی فعالیتوں اور کارکردگیوں پر نگرانی کی جائے. پانچواں مقصد, لوگوں کو گمراہ کیا جائے کہ ہم تو رسول کے خاندان سے وابستہ ہیں اور ہم ان کی حکومت واپس دے رہے ہیں, ان کا حق واپس دے رہے ہیں. اور میں گناتا جاؤں اور پانچ سات دس بیس ایسی ہی وجوہات ہو سکتی ہیں. مختصر کر دوں ایک جملے میں, کس لیے ظالم نے امام کو مدینے سے بلوایا؟ تاکہ امامت کے نور کو محدود کر دے. ایک جملے میں وجوہات بہت سی ہیں, سب کو ملا کر کے امام پر کنٹرول کرنا, امامت پر کنٹرول کرنا, حالانکہ امامت نہ کنٹرول ہونے والی چیز ہے, نہ قید ہونے والی چیز ہے, نہ امامت کو مجبور کیا جا سکتا. بلایا کس لیے؟ یہ سب اپنے مقصد تھے اس کے, کہ امام کے پوزیشن سے بھی فائدہ اٹھا لے, اندر سے دشمنی بھی کر دے, موقع پا کر شہید بھی کر دے, آنے جانے والوں پر نگرانی بھی رکھے, اور پھر یہ دکھائے کہ ہم نے امام کو بلا لیا ہے. امام کو اور امام کی تاثیر کو کم کرنے, گھٹانے یا ختم کرنے کے مقصد سے مامون نے امام کو خراسان کی طرف بلایا. امام نے پہلے بھی کہا کہ میری تحریر تو پہلے بھی مشرق و مغرب میں چلتی تھی, میں آؤں گا تو پھر شرائط کے ساتھ, نہ کوئی فیصلہ دوں گا, نہ کسی کو ہائر کروں گا, نہ کسی کو فائر کروں گا, نہ کوئی حکم صادر کروں گا, نہ کسی بڑے فیصلے میں رہوں گا, اور اس کے بعد پوری شرائط بتائیں کہ میں کچھ نہیں. کیا کیا امام نے؟ امام نے اپنے اخلاق کا اظہار کیا. اگر موقع بچا تو آخر میں ایک دو جملے سوالے سے عرض کروں گا. امام آ گئے, آنے کے بعد اب قریب ڈیڑھ دو سال کا عرصہ ظالم نے امام کو شہید بھی کر دیا. اب وہاں پہ امام کی قبر مطہر بھی بن گئی, زہر دے کر شہید کر دیا گیا. نتیجہ کیا ہوا؟ ابھی تو آج تک کچھ قریب 1300-1400 سال کے بیچ کا عرصہ ہوا ہے امام کی شہادت اور امام کا مرکز بنے. یہ کوئی بہت تفصیل سے دلیل بیان کرنے والی ضرورت کی بات نہیں ہے کہ ہم امام کی تاثیر کو بیان کریں. خراسان آنا امام کا, توجہ کا طالب ہوں, امام کا سرزمین ایران آنا جو ظالم کا مقصد تھا کہ امام کی امامت کو محدود کر دے, امام کا ایران آنا, مکرو و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین, مکاری کرنے والے دنیا کے بچلن سیاستداں اپنی غلط سیاستوں کو سوچتے ہیں لیکن خدا اور خدا والے اپنی پاکیزہ
تدبیروں کے ذریعے سے مکر کو مٹا دیتے ہیں. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, ظالم چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے خاموش کر دیں. واللہ یتم نورہ ولو کرہ المشرکون, اللہ وہ ہے جو اپنے نور کو محفوظ رکھتا ہے اور اس کو اتمام تک پہنچاتا ہے, حالانکہ یہ بات ظالموں کو اچھی نہیں لگتی. ظالم نے بلایا تھا امام کو محدود کر دیں, امام نے اسی بلانے کو ذریعہ بنا دیا, آدھی دنیا سے زیادہ اہل بیت کا پیغام پہنچانے کا ذریعہ بن گیا امام کا سفر خراسان. یعنی صرف زمین کو نہیں بدلا, حالات کو بدل دیا. آج یعنی اگر آپ جلدی جلدی سرسری طور پر گزشتہ 1200-1300 سال کے عرصے کو دیکھیں تو آٹھویں امام کا ایران آنا خود سبب بن گیا اہل بیت اطہار کی تعلیمات پہنچانے کا, دنیا آدھی دنیا سے زیادہ, میں احتیاط سے کہہ رہا ہوں, پوری دنیا آپ کہہ سکتے ہیں. خصوصاً یہ سفر یعنی ایران کی سرزمین سے لے کر ہندوستان تک, ادھر سندھ ہندوستان تک, پھر ادھر افریقہ تک, پھر دوسرے ممالک تک, خود امام کا وہاں سے منتقل ہو کے آنا, آج بڑے بڑے انقلابات کا, تعلیمات اہل بیت اطہار کا, مدارس کا, مدرسوں کا, حوضوں کا, قرآن کی حفاظت کا, تفسیر قرآن کا, فقہ کا, حدیث کا, اہل بیت کے فضائل کو نشر و اشاعت کرنے کا سب سے بڑا مرکز ہے امام ہشتم کا روزہ مقدس اور امام کا یہاں پہ آنا. ظالم نے سوچا تھا کہ ہم ان کو بلا کر اپنے وقتیہ فائدے کے لیے ہم ان سے فائدہ بھی اٹھا لیں گے, ان کو محدود کر دیں گے. امام نے کہا تیری نگاہ چھوٹی ہے, اگر تو ظالم حکومت کر کے کچھ دنوں کے لیے اور مجھے شہید بھی کر دے گا تو کیا ہوگا, جو پورے زمانے کو فتح کرتے ہیں وہ لمحوں اور لہجوں کی زنجیریں توڑ دیا کرتے ہیں. آج کہاں ہے, کون نام لیوا ہے مامون کا, ہارون کا نام لیوا ہے بھی تو لعنت کے ساتھ, کوئی مدافع نہیں ہے, کوئی وکالت کرنے والا تک نہیں ہے ان بنی عباسیہ کے ظالموں کو. بعض دوسرے جو خلفاء یا جو بھی شخصیتیں گزری ہیں ان کے لیے تو پھر بھی کچھ وکالت کرنے والے, کچھ ماننے والے نہ ماننے والے, لیکن یہ جو سلسلہ ہے سلطنتوں کا اور بادشاہتوں کا, ان کی تو کوئی دفاع بھی ویسے نہیں کرتا, کوئی وکالت بھی نہیں کرتا. ظالم نے اپنی وقتیہ دنیاوی فائدے کے لیے امام کو اذیتیں پہنچا کر شہید کیا, لیکن امام نے اپنی تدبیر سے, اللہ کی دی ہوئی طاقت و اقتدار سے, اسی سازش کو, چیلنج کو فرصت میں بدل دیا. اس کا پیغام کیا ہے ہماری زندگی میں, یہ سب باتیں ہو رہی ہیں تو اس سے ہماری زندگی میں کیا ابھی اسی وقت فائدہ ہونے والا ہے, کیا میں خاص پیغام لے سکتا ہوں اس سے صفت امام سے, کا یہی ہے. ہم زندگی میں, اپنی زندگی میں کبھی کبھی ایسا محسوس کرتے ہیں کہ ایسی دنیا میں جی رہے ہیں, ایسی جگہ جی رہے ہیں جہاں پر کلچرل ڈفرینسز ہیں. اب تو دنیا کا کوئی گوشہ نہیں بچا جہاں پہ تباہی کے آثار نہ ہوں, لیکن اماموں کا یہ درس ہے, یہ امامت کا پیغام ہے, تم مشکلات کو, چیلنجز کو اپرچونیٹیز میں, فرصت میں بدل دو. مختلف ماحول میں رہتے ہو تو خود بھی اپنی حفاظت کرو دین کی, اپنی اولاد کی بھی, دوسروں تک پیغام اہل بیت پہنچانے کا ذریعہ بنا دو. کیا پتہ امام کی نصرت کے لیے جب آواز اٹھے گی تو دنیا کے گوشے گوشے سے, ویسٹ سے, نارتھ امریکہ سے, کتنے شہدائی امام کے ناصر تیار ہو کر کے جائیں گے. یہ آپ کا یہاں پہ آنا ایک مجبوری نہیں ہے کہ جس میں دین گم ہو جائے, نہیں, اسی کو ہم فرصت بنا لیں, یہیں سے دینداری کا پرچم لے کے چلیں, یہاں سے لبیک یا حسین کا پرچم لے کے چلیں, یہاں امام رضا کا پرچم لے کے چلیں اپنی زندگی میں. اور الحمدللہ دنیا کی بڑی آبادی ایسی ہے کہ جن کے ذہن خالی ہیں, اگر وہ اماموں کو, اہل بیت کو باقاعدہ مانتے بھی نہیں ہیں تو ویسے دشمن بھی نہیں ہیں. عام طور پر لوگوں کا نیچر ایسا ہوتا ہے, معصوم کی حدیث ہے, اگر لوگوں کو ہمارے کلام کی خوبیاں, لو علموا محاسن کلامنا, اگر لوگوں کو ہمارے کلام کی خوبیوں کا اندازہ ہو جائے تو وہ ہمیں قبول کرنے میں دیر نہیں کرتے. تھوڑی سی کمی ہماری اپنی طرف سے ہے کہ ہم دوسروں تک پیغام نہیں پہنچا پائے, یا ہم نے اپنی زندگی میں عملی پیغام پہنچانے کی کوشش کم کی, ورنہ یہ اتنے پاک ہیں, یہ اتنے جاذب ہیں, ان کے کردار اتنے پرکشش ہیں کہ دشمن بھی ان کی فضیلتوں کا اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکتا. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد کی بارگاہ. تو یہ لفظ خراسان کے حوالے سے میں نے عرض کیا, آٹھ امام کی ایک دوسری خصوصیت, ہمارے بر صغیر کے کلچر میں زیادہ اس کو رکھا بھی جاتا ہے, امام ضامن باندھنا, امام ضمانت لینے والے, گارنٹی لینے والے, ضمانت امام کی بہت بڑی بات ہے. اور یہ حقیقتیں ہیں, بس ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے, یہ صرف رسوم نہیں ہے. امام کی ضمانت میں لینا, آپ لوگ گھروں کا انشورنس کرواتے ہیں, لائف انشورنس, گاڑی کا انشورنس, انشورنس کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. انشورنس یہ آپ کا آپشن نہیں ہے بلکہ آپ کو کرنا ہی ہے, کم سے کم جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے اتنا کرنا ہی ہے. انشورنس سے فائدہ کیا ہوگا کہ گارنٹی رہے گی, ایک ضمانت رہے گی. دو الگ چیزیں ہیں, ضمانت الگ ہے, انشورنس الگ ہے, مگر میں نے دونوں کو مکس کر دیا جان بوجھ کے جلدی جلدی گزرنے کے لیے. انشورنس کرانے کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم اتنا تو اطمینان ہے کہ خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہوا تو کسی حد تک ریکوری ہو جائے گی. گارنٹی کا فائدہ کیا ہے کہ سامنے جو جس سے آپ ڈیل کرنا چاہتے ہیں, اگر کسی بینک سے آپ کو کچھ لینا ہے, کہیں قرضہ لینا ہے, کوئی کام کرنا ہے, کسی جگہ نئی جگہ پہ جاب کے لیے جا رہے ہیں مگر انہوں نے کسی پرانے عہدے دار کی گارنٹی مانگی ہے کہ میں اس کو جانتا ہوں اور اس کو آپ کام دیں, میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں, تو گارنٹی کا فائدہ کیا ہے, آپ کی پوزیشن مضبوط ہو جاتی ہے, آپ کا رتبہ بڑھ جاتا ہے. انشورنس اور بیمے کا فائدہ کیا ہے کہ خطرے کا ڈر نہیں ہوتا. اور یہ چیزیں شاید دنیاوی زندگی میں ضروری بھی ہیں, لیکن ہمارے پاس جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ ہم بیمہ کروائیں, امام کی ضمانت میں دے دیں, امام کے بیمے میں دے دیں, امامت کے حوالے کر دیں اپنے آپ, اپنے گھروں کو, اپنی زندگیوں کو, اپنی اولاد کو. موقع ملے تو زیارت پہ جائیں, اگر اللہ نے صلاحیت دی, طاقت دی, موقع دیا تو لے جا کے امام حسین کی ذریع سے اپنی اولاد کو ذریعہ امام حسین کی ضمانت دلا دیں. مولا ان کی تربیت کی کوشش بھی ہم کریں گے مگر آپ کی ضمانت میں دیتے ہیں کہ ان کی اچھی تربیت ہو. یہ بڑا اثر ہوتا ہے, اس کا بڑا اثر ہوتا ہے, نفسیاتی اثر, معنوی اثر. حج زیارتوں پہ لے جائیں, نہیں لے جا سکتے یہیں پہ بیٹھ کر, اپنی کوشش پوری کریں تربیت کی. ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے, ساتھ ساتھ دعا مانگیں, مولا آپ کی ضمانت میں دیتے ہیں, آپ انہیں قبول کر لیں, آپ انہیں قبول کر لیں. اللہ اکبر. جناب عبداللہ پہنچے تھے جب قافلہ آ رہا تھا کربلا کی طرف, تو مکے میں پہلے امام حسین آئے تھے, تو جیسے ہی قافلہ چلنے لگا اتنے میں ایک پیغام آیا, ابو الفضل عباس نے کہا کہ آقا حسین رک جائیں رک جائیں, تھوڑا سا انتظار کریں. دیکھتے ہی دیکھتے ایک مرتبہ جناب عبداللہ آئے اور اس کے بعد کہا کہ میں زینب سے بات کرنا چاہتا ہوں. شوہر تھے نا حضرت زینب کے. بی بی زینب نے کہا کہ دیکھیے آپ یہاں تک آ گئے ہیں, کچھ کہنے سے پہلے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ واپس چلوں بچوں کو لے کر, تو میں آپ کا حکم ٹالوں گی تو نہیں, لیکن اتنا یاد رکھنا کہ زینب پھر زندہ نہیں رہے گی. جناب عبداللہ نے کہا گھبراؤ نہیں, میں آیا اسی لیے ہوں, بچوں کو لے کر آیا ہوں تاکہ اگر میرے مولا حسین پر وقت آ جائے تو یہ دو بچے ہیں, ایک اپنی طرف سے ایک میری طرف سے قربان کر دینا. وہ بیمار تھے اور ایسی مصلحتیں تھیں جس میں آ نہیں سکتے تھے, امام کے حوالے کر دیا. اچانک میرے ذہن میں یہ واقعہ کی طرح اشارے کا خیال آیا کہ ہم بھی اپنے بچوں کو, اولاد کو, اپنے وجود کو اماموں کی ضمانت میں دے دیں, کوشش کریں, تعلیم دیں, معرفت کے راستے کھولیں, پھر دعائیں مانگیں. یقیناً دعا کا اثر ہوتا ہے. ماں باپ کے حق میں بچوں کی دعا, بچوں کے حق میں ماں باپ کی دعا. چوتھے امام کی دعا ہے صحیفہ سجادیہ میں, دیکھیں آپ, چوتھے بچوں کے لیے ماں باپ کی دعا. ایک طرح سے دعا بھی ہے, دوسری طرح سے دستور بھی ہے. ماں باپ کے حوالے سے بچوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں, بچوں کے حوالے سے ماں باپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں. تو امام کا ایک لقب ہے ضمانت لینے والے, اور فارسی میں ایک لفظ کہا جاتا ہے یا ضامن آہو, اے ہرن یا ہرنی کی ضمانت لینے والے. ایک مادہ ہرن شکاری نے شکار کر دیا تھا اس کو, وہ جا رہی تھی, اتنے میں امام کی طرف اس نے دیکھا اور امام نے کہا اس کو چھوڑ دو. شکاری سے کہا چھوڑ دو. شکاری نے پوچھا کیا بات ہے, کہا امام نے فرمایا کہ اس کے بچے بھوکے ہیں, یہ کہتی ہے کہ میں جا کے بچوں کو دودھ پلا کے آ جاتی ہوں. دیکھیے امام یہ ہوتا ہے امام. اچھا کوئی مسلمان ہے تو اس کو شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی یہ کیسی باتیں کرتے ہیں, معاذ اللہ بہکی بہکی باتیں, جانوروں سے کلام کرنا. قرآن کی واضح آیت ہے کہ وانطقنا, ہم نے سلیمان کو منطق طیر, پرندوں کی لینگویج سکھائی تھی. تو یہ ناممکن نہیں ہے کہ کوئی خدا رسیدہ بندہ جس کا خدا سے ربط ہو وہ جانوروں سے کلام کرے, پرندوں سے کلام کرے, اس میں تعجب کی بات نہیں ہے, یعنی ناممکن نہیں ہے کم سے کم. اب وہ دلیل پائی جاتی ہے, امام نے ضمانت لی, وہ گئی بھی اور وہ آ بھی گئی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. امام کی ضمانت ایک ہرن کو, ایک جانور کو. لیکن میں اپنے لیے پھر یہاں پیغام یہ لیتا ہوں کہ ایک ہرن کو, جانور کو اتنا خیال معرفت امام کا, اور پھر واپس بھی آ جائے اپنے جان کے خطرے کے ساتھ, اور مجھ پر اماموں کے قول کا اثر نہ ہو, تو ہماری کیا کیفیت ہوگی. امام ضامن ہیں, ضمانت لینے والے. تاریخ میں ملتا ہے کہ جب سرزمین طوس کی طرف, خراسان کی طرف امام آ رہے تھے, شہر نیشابور میں بہت مشہور واقعہ ہے جہاں پہ جو لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں اس مقام امام کو اور نشان قدم کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں, قدم گاہ, قدم گاہ کو دیکھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں نا زیارت کے لیے. تو تاریخ میں ملتا ہے کہ امام کی سواری جا رہی تھی, اتنے میں ایک شور و غل کی آواز آئی, گہما گہمی کی آواز آئی. امام نے پوچھا کیا بات ہے, کہ کسی کا انتقال ہوا ہے, اس کا جنازہ اٹھتا ہے. دیکھیے امام ضامن ہوتا ہے, جنازہ اٹھ رہا ہے, امام نے کہا میری سواری کو قریب لے کے چلو، امام کی سواری قریب لے جائی گئی، امام نے کہا جنازے کو زمین پہ رکھو، جنازہ زمین پہ رکھا گیا، امام نے جنازے کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا اے فلاں ابن فلاں جا تجھے جنت کی بشارت. بہت بڑی بات. ایک مرتبہ پوچھنے والوں نے پوچھا فرزند رسول آپ کا اس علاقے میں پہلا سفر ہے اور جتنا ہم جانتے ہیں یہ مرنے والا یہ کبھی یہاں سے مدینہ گیا نہیں، آپ کی پہچان ہے اس کے ساتھ؟ وہ بھی کیسی معمولی پہچان تھوڑی، نام لیا، باپ کا نام لیا، یہ دو بہت بڑی باتیں تھیں، نام بھی بتانا، باپ کا نام بھی بتانا، اور اس سے بڑی بات جنت کی ضمانت لینا، یعنی ایمان و عمل کی گواہی دینا، جا تجھے جنت کی بشارت ہو. بشارت ہے جنت، معمولی چیز نہیں ہے. امام نے ایک فقرہ فرمایا، کیا سمجھتے ہو، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم اپنے چاہنے والوں سے غافل ہوتے ہیں؟ دیکھیے امام ہمارا ہم سے غافل نہیں ہے، غفلت ہمارے اندر ہو سکتی ہے، ان کی طرف سے غفلت نہیں ہے. ہم اس قابل بنیں کہ وہ ہماری ضمانت لیں، ہم کو بشارت دیں اور ہمیں یہ موقع دیں کہ ہم ان کے مقصد کے تحت آ جائیں. ایک مرتبہ مل کر صلوات پڑھ دیں. محمد علی بہرحال وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے اور گزرتا گیا، اور ظاہر ہے کہ آج وہ ہے ویکینڈ کی شب نہیں ہے، کیونکہ منڈے کا مطلب ہی لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ منڈے خصوصاً پتہ نہیں کیوں لوگ سمجھتے ہیں وہ ذرا سا لمبا دن ہوتا ہے، دنوں کی طرح سب دن ہوتے ہیں، مگر پھر بھی صلوات پڑھ دیں محمد علی محمد. امام ضمانت لینے والے، امام ہدایت دینے والے، امام دنیا کے سامنے اپنے کردار کی عظمت سے اتمام حجت کرنے والے، امام جس کے علم کی انتہا نہیں ہوتی، جن کے کردار کی عظمت کی انتہا نہیں ہوتی، جن کا اختیار ظاہری چیزوں پر بھی ہوتا ہے اور ضرورت پڑے تو اپنی امامت کے اپنی امامت کی طاقت کا بھی اظہار کروا دیتے ہیں. حضرت یوسف کے لیے قرآن مجید کی آیت ہے، میں اس واقعے کو اکثر ان تاریخوں میں عرض کرتا ہوں، خود بھی بہت متاثر ہوں معرفت کے لیے، تو بار بار یہ ذہن میں واقعات ایسے، حالانکہ تفصیلی واقعہ نہیں بیان کروں گا. حضرت یوسف کے لیے قرآن میں ہے کہ حضرت یوسف کو اللہ نے تعبیر خواب کی صلاحیت دی تھی، خواب کی تعبیر کرتے تھے. خواب ایک حقیقت ہے قرآن اعتبار سے، اس کا مطلب آپ یہ نہ سمجھیں کہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں ہم آپ اس کی تفسیر ڈھونڈتے جائیں، تعبیر ڈھونڈتے جائیں، نہیں. ہمارے خوابوں سے نہ کوئی چیز واجب ہوتی ہے نہ کوئی بات حرام ہوتی ہے. خواب اچھے بھی ہو سکتے ہیں، اگر کسی خواب سے گھبراہٹ ہو رہی ہے تو تھوڑا سا صدقہ دے دیں، اس سے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے جو کیا نہیں خداوند عالم اس کی سزا نہیں دے گا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، کچھ نہیں ہے. زندگی ایک چیلنج ہے، ایک ٹیسٹ ہے، آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے، فیصلے لینے ہیں، آگے بڑھتے جانا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت یوسف کی خصوصیت تھی کہ اللہ نے ان کو تعبیر خواب کی صلاحیت دی تھی. سورہ یوسف جس کو احسن القصص کہا گیا وہ شروع ہی ہوتا ہے حضرت یوسف نے خود خواب دیکھا کہ 12 تارے اور چاند سورج ان پر سجدہ کر رہے ہیں. اب وہ خواب تعبیر خواب ہوتے ہوتے سورہ ختم ہوتا ہے اور لمبی سٹوری ہے، اور قرآن کے واقعات، قرآن کی داستانیں وہ لوگوں کو سنا کے ٹائم پاس کے لیے نہیں ہیں. دنیا کے جتنے بھی بنائے ہوئے بناوٹی قصے ہوتے ہیں وہ لوگوں کو لوریاں بن کر سلاتے ہیں، اور قرآن کی داستانیں کربلا ایسی داستانیں ہیں کہ جو بے سوئے ہوئے غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو بھی جگا دیتے ہیں. قرآن کے واقعات یہ جگانے کے لیے، پیغام لینے کے لیے، توجہ کا طالب ہوں. تو جناب یوسف نے خواب دیکھا، واقعہ ہوا، اور اس کے بعد پھر قید میں تھے، الزام لگا، کئی سٹیجز گزرے ہیں، بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، باہر نکالے گئے، عزیز مصر کے گھر رکھے گئے، وہاں سے الزام لگا. تو ہم پہلے تو دعوت گناہ کی دی گئی، انکار کرنے پر شرافت کے جرم میں قید میں ڈالا گیا. ایسا بھی ہوتا ہے، شرافت کے جرم میں لوگ دشمنی کرتے ہیں. کبھی کبھی آپ اچھا کردار ظاہر کریں، بدلہ نہ لیں تو اور دشمنی زیادہ، شرافت کو کمزوری سمجھنے لگتے ہیں، ہوتا ہے ایسا. حضرت یوسف کا جرم یہ تھا کہ وہ انتہائی شریف، پاک، معصوم تھے، تو ان پہ الزام بھی لگا، پھر قید میں ڈال دیے گئے. قید میں لوگوں نے خواب دیکھا، کچھ ساتھیوں نے تعبیر خواب کی، ان میں سے جو رہا ہونا تھا وہ رہا ہو گیا، گیا. پھر بادشاہ وقت نے خواب دیکھا، تعبیر کی ضرورت پڑی، حضرت یوسف سے مراجعہ ہوا. میں نے پورے سورہ یوسف کو دو لائن میں جلدی جلدی عرض کر دیا، یہ حضرت یوسف کی خصوصیت ہے. آٹھویں امام کا زمانہ ہے، امام کے چاہنے والوں میں سے ایک چاہنے والا خواب میں دیکھتا ہے کہ ایک مقام ہے، ایک منظر ہے جہاں پہ مسند جیسی سجی ہے، کوئی مصلیٰ ہے، کوئی مسند ہے جہاں پہ رسول اللہ تشریف فرما ہے. قریب جاتا ہے چاہنے والا امام کا، بہت بڑی بات ہے کہ خواب میں رسول اللہ کو دیکھا، امام کو دیکھا، حقیقی تصویر نہیں ہوتی ہے، لیکن خواب میں اگر یہ شخصیتیں دیکھنے کو ملیں تو یہ برکت اور ترقی اور ہدایت کی نشانی ہے۔ تو وہ شخص جا کے سلام کرتا رسول اللہ کی خدمت میں، رسول اللہ نے جواب سلام دیا، کیا دیکھتا ہے؟ تشت رکھا ہے، تشت میں کھجوریں رکھی ہوئی ہیں۔ کہا اچھا، رسول اللہ کے سامنے کھجور ہیں، کتنا اچھا موقع رسول سے مانگنے کا شرف مل جائے۔ بھائی، رسول علیہ رسول سے مانگنا بہت بڑا شرف ہے، جو اس بارگاہ میں مانگتے ہیں ان کو دنیا میں مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، ان کا سر بلند رہتا ہے۔ جا کے درخواست کرتا، یا رسول اللہ کچھ کھجور عطا کیجیے۔ رسول اللہ خواب کا اللہ، یہ خواب میں ہو رہا ہے۔ رسول اللہ نے مٹھی ڈالی اس تشت میں، اس ظرف میں جس میں کھجوریں تھیں، اٹھا کے اس کو دے دیا۔ اب اس کے بعد وہ خواب میں ہی کاؤنٹ کر رہا ہے کتنی کھجوریں رسول اللہ نے دی ہیں، 1, 2, 3, 4, 18 کھجوریں تھیں رسول اللہ نے اس کو عطا کی ہیں۔ خواب سے اٹھا، کیا تعبیر ہے؟ خواب تو بڑا اچھا ہے، بڑا پرسکون ہے، رسول اللہ کے ہاتھوں سے مجھے کھجور ملی ہے، لیکن اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ کچھ وقت گزرا، اتنے میں کیا دیکھتا ہے کہ بالکل سیم منظر ہے اور مصلے پہ آٹھویں امام تشریف فرما ہے۔ کہا تعبیر خواب آ رہی ہے، واہ، بالکل میں نے جو منظر دیکھا تھا بالکل ریکال ہو رہا ہے، بالکل اس کو یاد، منظر ویسے ہی ہے اور جگہ ویسے ہی ہے، بس وہ رسول تھے، یہ فرزند رسول ہے، وہ نبی تھے، یہ امام ہیں، وہ رسول ہے، یہ جانشین رسول ہیں۔ پہنچا، جا کے قریب ایک مرتبہ سلام عرض کرتا ہے، جواب سلام دیا جاتا ہے، مولا آپ کے سامنے کھجور ہیں، کچھ کھجور عطا فرمائیے۔ ایک مرتبہ امام نے ہاتھ ڈالا اور اس کو مٹھی بھر کھجور دیے، گنتا ہے تو 18 کھجوریں ہیں۔ کہا اچھا، 18 کھجوریں ہیں۔ دیکھیے، خواب بتایا نہیں ابھی، اس نے اظہار نہیں کیا۔ ایک مرتبہ آگے بڑھ کے کرتا، مولا مولا تھوڑا سا اور عطا فرمائیے گا۔ اب امام فرماتے ہیں، اگر میرے جد نے دیا تھا تو میں بھی دیتا، اگر میرے جد نے دیا تھا تو میں بھی دیتا۔ میں ایک جملہ عرض کروں، وہ جناب یوسف ہیں جن کی عظمت کا قرآن قصیدہ پڑھتا ہے جو خواب سن کر تعبیر دیں۔ فخر یوسف امام وہ ہوتا ہے جو خواب کی تعبیر بھی دیتا ہے، خواب بھی خود بیان کر دیتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد کی بارگاہ۔ یہ واقعات کس بنیادوں پر ہیں؟ کسی امام کے روزے پہ گئے معجزہ ہو گیا، کسی اپاہج کو شفا مل گئی، کسی نابینا کو بینائی آ گئی، کوئی بیمار اچھا ہو گیا؟ یقیناً یہ سب اماموں کے ادنا کارنامے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ مگر ایک میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارا عقیدہ امامت صرف ظاہری کرامتوں کی بنیاد پر نہیں ہے۔ اگر کسی کو شفا ملنے میں دیر ہو، اگر کسی کی حاجت بنانے میں ٹائم لگے یا نہ آ سکے ظاہری طور پر بھی، تو پورا عقیدہ امامت ان ظاہری کرامتوں پر نہیں ہے، بلکہ لاجیکل منطقی انداز میں، دلیل کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، عقل کی روشنی میں، یہ ہمارے امام ہیں، ان کی امامت ہمارے لیے 100% ثابت ہے، ہم ان کو مانتے ہیں دلائل کی روشنی میں۔ کارنامے ہونا، کرامتیں ملنا، یہ تو اس بارگاہ کی ادنا خدمات اور ادنا معمولی سے آثار ہیں۔ کچھ تو ایسی چیزیں ہیں یہ جن کے لیے اماموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام بھی کراماتیں دکھلا دیں۔ کرامتیں دکھلانا ان کے لیے کوئی بڑی بات تھوڑی ہے۔ تو یہ سب تذکرے کس لیے ہوتے ہیں؟ تاکہ ذرا سا معرفت میں اضافہ ہو۔ ہم جن کو مانتے ہیں وہ ان کی عظمت ناقابل انکار ہے، وہ بہت بلند شخصیتیں ہیں، ان کا کردار بھی عظیم ہے۔ ہاں، کردار بھی عظیم ہے، ساتھ ہی ساتھ جب ظالم دنیا ان پر ظلم ڈھاتی ہے تو مظالم اس لیے نہیں سہتے کہ وہ مجبور ہیں، مظالم کو سہ لیتے ہیں تاکہ اسلام باقی رہے، تاکہ انسانیت کا بول بالا رہے، تاکہ وہ دنیا کو اپنے کردار کی بلندیوں سے ہدایت کا راستہ دکھاتے رہیں۔ سلام ہو اس پر جس کو غریب الغربا کہا گیا، وہ غریب الغربا کہ جسے وطن سے دور عالم غربت میں زہر دغا سے شہید کیا گیا۔ اللہ اکبر، تینوں تاریخیں ان تین مناسبتوں میں رہیں، رسول اللہ کی رحلت کی تاریخ، شہادت رسول کی، شہادت امام حسن مجتبیٰ کی، اور جناب امام ہشتم کی شہادت کی تاریخ، گزرتی ہوئی ایام عزا کی تاریخیں، اور بی بی کی بارگاہ میں پرسا دینا ہے۔ غریب الغربا ہیں، وطن سے بہت دور زہر دغا دے کر شہید کیا گیا، منظر منظر سے ٹکراتے ہیں۔ کس طرح سے؟ مدینے سے امام حسین نے بھی گھر چھوڑا، قافلے کو لے کر چلے، امام علی رضا بھی چلے، مگر مکے تک کچھ ساتھ تھے، کچھ لوگ۔ مکے کے بعد تو تنہا آٹھویں امام مدینے خراسان کی طرف آئے، امام حسین عورتوں اور بچوں کو لے کر چلے۔ ایک دوسری شباہت بھی ہے، ایک بہن امام حسین کی بھی، جناب ام کلثوم بھی تھی، دوسری بہن بھی تھی، جناب زینب کا تذکرہ، اور ایک جناب ام کلثوم اور گھر والے، اور ایک بہن جناب علی رضا کی بھی، کہ جو اپنے بھائی کے دیدار کے شوق میں چلی، مگر راستے میں جس کی رحلت ہوئی اور جو ایک نشانی بن گئی امامت ائمہ اطہار کے لیے اور جس کا مرکز بھی بہت بڑا مرکز بن گیا. یہ شباہتیں بھی ہیں لیکن تاریخ میں ملتا ہے کہ مدینے سے چلتے ہوئے آٹھویں امام نے کہا میں جا رہا ہوں تو گریا کرو, رو, ظالم کی ظلم کو اظہار کرنا چاہتے تھے کہ سازش کے تحت مجھے بلایا جا رہا, میں جا رہا ہوں تو واپس نہیں آؤں گا, شہید کر دیا جاؤں گا. منظر تو ویسے ہی ہے, مدینے سے امام بھی گئے, امام حسین بھی گئے, لیکن ایک جملہ بالکل ایسا نظر آتا ہے کہ جب امام حسین رخصت آخر کے لیے آئے تو بیویوں سے کہا اے زینب, ام کلثوم, رقیہ, ام رباب, لیلہ, علیکن منی السلام, تم پر میرا سلام ہو. پھر فرمایا اتنا نہ رو کہ تمہیں بہت رونا ہے. مدینے سے چلتے ہوئے آٹھویں امام نے کہا تم گریا کرو, مظلوم کربلا نے کہا گریے کو کم کر دو, اب اس کے بعد بہت رونا ہے, اتنا نہ رو. خانہ کعبہ مکہ پہلے پہنچے امام علی رضا بھی امام حسین کی طرح سے, پھر وہاں سے ایران کی طرف چلے. آخری لمحے میں ایسے طواف کر رہے تھے کہ روایت میں ملتا ہے کہ نوے امام بھی مکے تک امام کے ساتھ میں تھے. بچپنے کا عالم تھا, چھوٹا سا بچہ. ایک مرتبہ امام کا خادم غلام جا کے قریب امام محمد تقی کو آواز دیتا ہے شہزادے فرزند رسول, اے جواد تقی, لیکن یہ بچہ ہے کہ جو نگاہیں نہیں اٹھاتا. یہاں تک کہ آٹھویں امام پہنچے, امام علی رضا سے خادم نے کہا مولا میں آپ کے فرزند کو آواز دے رہا ہوں مگر وہ میرے سوال کا جواب ہی نہیں دیتے. امام قریب آئے, بیٹا یہ خادم تمہیں بلا رہا ہے, تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو ایک مرتبہ امام محمد تقی کہتے ہیں بابا میں آپ کے طواف کرنے کے انداز کو دیکھ رہا تھا, ایسے آپ طواف کر رہے تھے جیسے آپ کا یہ آخری ودا ہو, یہ آپ کی آخری مسافرت ہے, یہ آپ کا آخری ودا ہے, یہ طواف ودا ہو, اب اس کے بعد گویا لگتا یہ ہے کہ آپ کو خانہ کعبہ کی زیارت کا پھر موقع نہیں ملے گا. میں کہوں گا امام محمد تقی تم نے اپنے بابا کے طواف کے انداز کو دیکھا, آپ سے رہا نہ گیا مولا, ذرا سید سجاد کے دل سے پوچھئے وقت عصر عاشور جب مظلوم کربلا آئے چہرے پہ غبار ہے ہیں اور جگہ جگہ سے آثار ہیں مظلومیت کہ بابا آج آپ اکیلے آئے ہیں, اس وقت کیا بات ہے؟ میرا چچا ابو الفضل عباس کہاں ہے؟ بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ بابا حبیب کہاں ہے؟ کہ بیٹا بس اتنا جان لو سوائے تمہارے اور ہمارے کوئی مردوں میں بچا نہیں ہے. اللہ مظلومیت سید سجاد کا مجھے عصا دیا جائے اور پھپھی اماں مجھے تلوار دیں, کیا کرو گے؟ کہ عصا سے سہارا لوں گا, تلوار سے جنگ کروں گا. نہیں بیٹا, تم کو مشیت پروردگار یہ ہے کہ میراث امامت کو منتقل کرنا ہے, اب اس کے بعد صبر کے اور جوہر دکھانے ہیں, ہم کو کربلا تک آ کے اپنی فتح کا اعلان کرنا تھا, تم کو کوفہ و شام کا مارے کا سر کرنا ہے. عزیزو امام علی رضا کا لقب ہے غریب الغرباء, عالم غربت میں شہید کیا گیا امام کو زہر دغا دے کر. ابا سلط نقل کرتے ہیں کہ جب امام کو زہر دیا گیا تو ایک مرتبہ پہلے ہی کہا تھا کہ دیکھو جب میں سر ڈھانپ کے آؤں تو سمجھ لینا کہ مجھے زہر دیا گیا ہے, اور امام چلے اور چہرے پہ کپڑا ڈالے ہوئے ابا کو سر پہ ڈالے ہوئے ابا سلط خدمت میں امام میں پہنچے. امام نے فرمایا ابا سلط فعلوہا, ظالموں نے اپنا کام کر دیا, مجھے زہر دیا گیا ہے, زہر کے آثار نمایاں ہونے لگے. وقت گزرتا گیا, امام بستر شہادت پر ہیں. ایک مرتبہ ابا سلط نے کیا دیکھا کہ ایک چھوٹا سا حسین و جمیل خوبصورت سا نوجوان صحن خانہ کے اندر آ گیا. ایک مرتبہ ابا سلط تعجب سے پوچھتے ہیں تم بغیر دروازے کے اے شہزادے کیسے اندر آ گئے؟ دروازہ کسی نے کھولا نہیں. کہا جس خدا نے مجھے مدینے سے یہاں تک پہنچایا اسی خدا نے میرے حق میں دروازہ بھی کھول دیا. امام محمد تقی آئے, راز و رموز امامت منتقل ہوئے. ابا سلط نقل کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا باپ بیٹے نے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال دی, دیر تک رموز امامت کا انتقال ہوتا رہا اور دونوں کو غش آیا, دونوں گریا کرتے رہے. اب اس کے بعد جب امام کی شہادت کا وقت آیا پیشانی پر موتیوں کے مانند شہادت کا پسینہ جاری ہونے لگا. آغوش امام محمد تقی, امام علی رضا نے جان جان آفرین کو تسلیم کر دی. ایک غل اٹھا, اب ظاہری شان و شوکت کے اعتبار سے اسی ظالم دنیا بھی شریک ہو گئی. احترام کے ساتھ جنازے کو دفنا دیا گیا. اے مولا محمد تقی ہم سے پرسا قبول کیجیے, مولا امام زمانہ اللہ آپ کی عزاداری کو قبول کرے, آپ کو مشہد مقدس کی زیارت سے مشرف کرے, آپ کو جنت البقیع وہ مزارہ جو ظاہری اعتبار سے اجڑے ہوئے نظر آتے ہیں, امام حسن مشتبہ کے روضے کی زیارت بار بار خدا میسر کرے, ایسا دن آئے کہ جلد سے جلد جنت البقیع کی تعمیر جدید کا انتظام ہو سکے. عزادار و دنیا کے عزاداروں کے حق میں اور علماء مراجع کے حق میں دعا کریں. عزادار و تاریخ کہتی ہے کہ امام غریب الغربا کو، امام علی رضا کو، امام محمد تقی بھائی اجازہ امامت آئے تھے اور ظاہری اعتبار سے پورے شان و شوکت کے ساتھ جنازے کو دفنا بھی دیا گیا، سپرد خاک چاہنے والے بھی شامل ہو گئے تھے، لیکن لا یوم کیوم کیابا عبداللہ، اے مولا مظلوم کربلا کی کیا مصیبت ہے، آج جناب زینب نے اپنے بھائی کے بدن کو کس طرح سے دیکھا، سید سجاد نے کس طرح سے ان کی غربت کی انتہا کیا ہے، اللہ اکبر۔ ایک بہن میں نے عرض کیا امام ہشتم کی بھی جو مدینے سے چلی بھائی کے دیدار کا شوق لے کر، مگر بھائی سے ملاقات تک کا موقع نہ ملا، جنہوں نے سرزمین قم میں اپنی جان دے دی، اہل بیت کی تعلیمات کو عام کرنے کا ایک مرکز قائم کر دیا۔ آئیے بی بی کی خدمت میں بھی پرسا قبول کریں، پرسا عرض کریں، امام کی خدمت میں بھی پرسا عرض کریں، اور یہ گزرتی ہوئی تاریخیں ایک طرح سے اختتام ایام عزا کی بھی تاریخیں ہیں۔ یہاں بہن آئی اور جناب فاطمہ معصومہ قم بس قم تک آئیں اور رک گئیں، لیکن حسین کی دکھیاری بہن حسین کے ساتھ چلی، جب چلی مدینے سے تو قبر جناب سیدہ پر بھائی کے ساتھ، جب امام حسین نے کہا اے اماں اب مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، حسین مدینے سے جا رہا، جناب زینب مدینے سے ساتھ، کربلا امام حسین سے فرقت جناب زینب کی سب سے بڑی مصیبت ہے، لیکن عزادار ہو کربلا جب لٹا ہوا قافلہ آیا، بہن بھائی کی قبر پہ خود کو گرا دیتی ہے، بھیا اب یہ زینب تمہارے بغیر کیسے مدینے کو جائے، بھیا یہ زینب کیسے مدینے کو جائے، مدینے والوں کو کیا جواب دے، روضہ رسول پہ اب زینب تنہا جائے گی، ماں کی قبر پہ اب زینب تنہا جائے، اللہ ہماری آپ کی عزاداری کو قبول کرے۔ عزادار ہو مجلس تمام ہے، بس آخری جملہ اور یہ تعزیت عرض کرنے کے لیے اور آنسوؤں کو آمادہ کرنے کے لیے، جناب زینب جو واپس آئی ہیں، لٹا ہوا قافلہ آیا، جناب ام کلثوم نے مرثیہ پڑھا، بہت مشہور مرثیہ ہے، مدینے کی دیواریں نظر آنے لگیں، اے منانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، جب ہم گئے تھے تو ہماری گودیاں آباد تھی، فبالحسرات والاحزان جئنا، روایتوں کے الفاظ ہیں کہ جناب زینب جب روضہ رسول پہ پہنچی تو بی بی نے ایک مرتبہ دروازے کے دستگیرے کو ہلایا اور ایک آہ صد کھینچی، آواز دی، یا اے جدہ، یا جدہ انی ناعیت علیک الحسین، اے نانا میں آپ کو حسین کی شہادت کی خبر سنانے آئی ہوں، خود کو نانا کی قبر پہ گرا دیا، نانا وہ حسین جسے آپ دوش پر بٹھایا کرتے تھے، جس کے لیے آپ نے سجدے کو طول دیا، جس کے گلے کا سینے کا بوسا لیتے تھے، نانا اس کا جنازہ خاک و خون میں گلتا رہا، بے غور و کفن لاشا پڑا رہا۔ عزادارو ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے جب جناب زینب جناب سیدہ کی قبر مطہر پر پہنچی، ایک بیٹی جب اپنی ماں کی آغوش میں جاتی ہے تو دل کے جتنے راز ہیں وہ سب زبان پہ آ جاتے ہیں، اور جتنے دل کی درد کی باتیں ہیں وہ سب بیان ہونے لگتی ہیں، حسرتیں زبان پہ آ جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، جب زینب ماں کی قبر پہ پہنچی، اے اماں ایک دوپہر میں آپ کا چمن لٹ گیا، اماں میں دیکھتی رہی، میرا ماں جایا شہید کر دیا گیا، اماں میں دربار شام میں ننگے سر گئی، بیان کرتے کرتے روایت کے الفاظ ہیں بی بی کو غش آ گیا، بی بی بے ہوش ہو گئی، اور جب اس کے بعد آپ کو ہوش آیا، آپ کو جگایا گیا، تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ بی بی نے چادر کے دامن کو ہٹایا، ایک خون بھرا کرتا نکالا، اے اماں فاطمہ یہ زینب کربلا سے آپ کے لیے سوغات لائی ہے، اے اماں فاطمہ یہ میرے ماں جائے کا خون بھرا کرتا ہے، گویا قبر فاطمہ کو زلزلہ سا آیا، اے زینب اس سے زیادہ اب مصائب سنے نہیں جاتے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون۔ پروردگار ہمارے قلیل اعمال قبول فرما، ہماری نیک تفیقات میں اضافہ فرما، ہم کو ہماری آئندہ نسلوں کو دین پر راہ حسنیت پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، علماء کرام مراجع اعظم سب کی حفاظت و نصرت فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔
سلام کعبے دل ہا حسین جان، سلام شام اما فل ہا حسین جان، حسین جانم حسین جانم حسین جان، حسین جانم حسین جانم حسین جان، سلام جنا سلامے میرا برے والا حسین جاونا سلام ای میوے قلب پیامبر سلام ای میوے قلب پیامبر سلام ای زاده زهرا حسین جاونا حسین جانم حسین جانم حسین حسین جانم حسین جانم حسین جانم همیشه بلبم نام تو باشم همیشه بلبم نام تو باشم همی گویم که ای مولا حسین جانم قامت را از دل و جان میپذیرم قامت را از دل و جان میپذیرم کنم برپا عزا یست را حسین جانم 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 سلام کعبه دلها حسین جانم سلام کعبه دلها حسین جانم سلام شمع من فلها حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم سلام ای باب رحمت باب جانم سلام ای باب رحمت باب جانم سلام ای رهبر والا حسین جانم سلام ای میوه قلب حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم